أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایها الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم لوگ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. واعملوا صالحا، اور نیک کام کیا کرو، بھلائی کے کام کیا کرو. انی بما تعملون علیم، جو کام تم لوگ کرتے ہو، جو انی بما تعملون علیم، جو کام تم لوگ کرتے ہو میں اس کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں. دو باتیں یہاں ارشاد فرمائی. پہلی چیز فرمائی کلوا من الطیبات، پاک چیزیں اور حلال چیزیں کھایا کرو، یعنی کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے، خوب احتیاط سے کام لو کھانے پینے میں. حرام چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ. حرام کے یہاں دو مطلب ہیں، ایک تو حرام سے مطلب یہ کہ حرام مال مت کھاؤ، سود کا مال، رشوت کا مال یہ مت کھاؤ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء استعمال کرو جن کی شریعت نے اجازت دی. حلال گوشت کھاؤ، پاکیزہ گوشت کھاؤ، مشکوک مال سے، مشکوک گوشت سے بچو، ان تمام کھانے پینے کی اشیاء سے بچو جن کے اندر ناپاک چیزیں ڈالی گئی ہیں، ان سے بچو. اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے. اور کھانے پینے میں احتیاط انتہا سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ کھانے پینے میں پاک ہونے کی دلیل ہونا ضروری ہے. اصل کھانے پینے کی اشیاء کے اندر حرمت، جب تک کہ ہمارے پاس اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. اسی لیے گوشت، دیکھیں میں نے جیسا عرض کیا کہ دو ترجمے ہیں یہاں پر. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ حرام مال مت کھاؤ، رشوت کا مال، سود کا مال، چوری کا مال، ڈکیتیوں کا مال، لوٹا ہوا مال، یہ مال مت کھاؤ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو شرعی طور پر کھانا حلال ہے، حلال ذبیحہ ہو، ایسی اشیاء نہ ڈلی ہوئی ہو جو اشیاء کا استعمال جائز نہیں، جیسے شراب ہے، الکحل ہے، ایسے الکحل جو کہ حرمت میں داخل ہوتا ہو. اور بہت ساری اشیاء وہ ہوتی ہیں جیسا کہ بعض جانوروں کی چربیاں ہوتی ہیں، سور کی چربی ہے، عام غیر مذبوحہ جانوروں کی چربیاں ہیں، ان کی ہڈیاں ہیں، ان کے اجزاء دوائیوں میں ڈالے جاتے ہیں، ان کے اجزاء مختلف کھانے پینے کے اندر ڈالے جاتے ہیں. ان کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے. حلال کھانا، حلال چیزوں کا استعمال، یہ کام محنت طلب بھی ہے اور مشکل بھی ہے. جب تک کہ ہمیں اس بات کی تحقیق نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے. حرام مال، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمہ حرام جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے، وہ اور اس سے انسان کے جسم میں جو گروتھ ہوتی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. لوگ بڑے خوش ہو کے بے پرواہ ہو کے چیزیں کھا لیتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے, پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے, اور بس ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کھا لیا. اپنی طرف سے بہانے بھی گھڑ لیتے ہیں اس کے اندر کہ صاحب یہ تو ٹھیک ہی ہوگا, اس سے زیادہ ہم تحقیق کس سے کریں, کس سے پوچھیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حلال کھانے کا اہتمام نہایت ضروری ہے. جب تک حلال انسان حلال کا مال تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ تو برکتوں والا ہے, حرام کا مال کتنا کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو, کتنا زیادہ کیوں نہ ہو, لیکن ہمیشہ بے برکتی لانے والا مال ہے. کبھی صحت کی خرابی ہوگی, کبھی دشمنیاں ہوں گی, کبھی لڑائی جھگڑے ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا تو بے سکونی انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت نے بھی دیکھیے دو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا, یا ایہا الرسل اے رسولو کلوا من الطیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ, وعملوا صالحا اور نیک کام کرو. مطلب یہ ہے کہ حلال چیزوں سے نیک کام کی توفیق ہوتی ہے, حرام مال سے کبھی نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی. یہ انسان کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ حرام مال سے, وہ انسان کی نیکیوں کو سلب کر لیتا. آج آپ دیکھیں اس ماحول میں, جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, اس میں دین کی بات کرنا کتنا مشکل ہے. لوگ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کوئی بات کریں گے آگے سے آپ سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے, بحث کرنے کے لیے آ جائیں گے. وہ مسلمہ اصول قرآن کے, وہ مسلمہ اصول حدیث کے جو بالکل طے شدہ اور اٹل چیزیں ہیں, آج ان کے اوپر آپ دیکھیے ٹی وی کے اوپر مذاکرے ہو رہے ہیں, اخبارات کے اندر بیان بازیاں ہو رہی ہیں, خوب بھڑلنے سے بحث ہو رہی ہے. ایک مومن کا کام یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کریم کا حکم کیا کہ اپنی رائے چلاتا پھرے. یہ بات کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ مال حرام حلال نہیں ہے. حرام مال کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کی بے شمار نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ حق بات قبول کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے, حق بات نہیں سمجھ میں آتی. کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے جو رکاوٹ اندر ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے بزرگ سناتے ہیں, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ہماری دعوت کی, فرماتے ہیں کہ کھانا شروع کرتے ہی اللہ کے نیک بندے تھے, کھانا شروع کرتے ہی فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ احساس ہوا کہ یہ کھانا کسی حلال پیسے کا نہیں ہے, حلال مال کا نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ فوراً میں اٹھا اور بہانہ کر کے چلا گیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. باہر جا کے میں نے اکائیاں کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ نکلا نہیں. فرماتے ہیں کہ حالانکہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ کھانا حرام ہے یا حرام پیسے کا ہے, لیکن میرے اندر کا دل یہ کہتا تھا کہ یہ کھانا حلال مال کا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو ایک عرصے تک نت نئے گناہوں کے خیالات دلوں میں پیدا ہوتے رہے, نت نئے گناہوں کے خیالات آتے رہے. یہ ہوتی ہے حرام کی نحوست. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حلال میں اور حرام میں جتنے بھی کام ہیں, حرام کام ہو ان کے درمیان یوں جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں نا, ایک دوسرے کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں, اس طرح یہ حرام کی کڑیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. ایک گناہ کرو گے دوسرا گناہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا, دوسرا کرو گے تو تیسرا خود بخود ہو جائے گا. اسی طرح اعمال صالحہ میں ہوتا ہے, نیک اعمال میں ہوتا ہے. نیک اعمال کی توفیق دے دیں تو یہ بھی آپس میں کڑیوں کی طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک عمل کرو گے دوسرا خود بخود ہو جائے گا, دوسری سے کرو گے چوتھا خود بخود ہو جائے گا. نیک عمل دوسرے عمل کو دعوت دیتا ہے, اسی طرح حرام عمل دوسرے حرام کو دعوت دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے, بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ جہاں پر موسیقی سنی جاتی ہے وہاں دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا فرمایا جہاں موسیقی سنی جاتی ہے وہاں زنا کاری پھیلتی ہے. اب کہاں موسیقی اور کہاں نفاق؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ میوزک سننے سے دلوں میں منافقت ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح منافقت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں کتنی منافقت ملو گے تو ایسے ملیں گے جیسے کہ آپ ان سے بڑا قریبی کوئی نہیں, اور برے ایسے بنے ہوئے ہوں گے پیچھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑے برے کوئی نہیں ہے. یہ منافقت نہیں ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن بگڑ گیا. اس میں جہاں اور اعمال کا دخل ہے وہاں سب سے بڑا دخل یہ ہے کہ حلال مال نہیں کھایا جاتا, یا تو روپیہ حلال نہیں ہوتا یا وہ گوشت حلال نہیں ہے, اشیاء حلال نہیں ہے. حرام مال صرف وہی نہیں ہوتا جو چوری ڈکیتیوں سے ہو, حرام مال کی بعض قسمیں تو وہ ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ حرام ہے. چوری کا مال ہے, کون کہتا ہے کہ حرام نہیں ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے حرام. ڈکیتیوں کا مال ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ حرام ہے. سود کا پیسہ ہے, ہر آدمی کہے گا کہ حرام ہے. رشوت کا پیسہ ہے, ہر آدمی کہے گا کہ حرام ہے. لیکن حرام کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ حرام ہے لیکن ہوتا حرام ہے, وہ سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسی قسمیں ہوتی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی حرام کام نہیں کیا لیکن کر رہا ہوتا ہے حرام. مثال کے طور پہ میراث تقسیم نہیں کی کسی کے انتقال کے بعد. میراث میں سب کے حصے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو ہر جگہ یہی مجھ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جی میراث تقسیم نہیں ہوئی, جس کے جو ہاتھ لگ گیا وہ لے بیٹھا. بڑے بھائی کے ہاتھ میں جو مال لگ گیا بڑے بھائی نے ہتھیار لیا, چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں جو لگا ہتھیار لیا. بہنوں کو محروم کر دیا, ان کی شادیاں کر دی تو کہہ دیا کہ چلو جی ان کی تو شادیاں ہو گئی, بس وہ فارغ ہو گئی. میراث کی تقسیم, میراث یہ مسئلہ ہے قرآن پاک میں. میراث کے احکامات کی اتنی لمبی تفصیل ہے اور قرآن کریم میں کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ میراث حصص کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں. کوئی ایک انسان اگر اس کو لے کر بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کا مال چھین کر بیٹھ گیا. جیسے کوئی آدمی کسی آپ کا مال چھین کر بیٹھ جائے اس کے لیے حلال نہیں ہے, اسی طریقے سے ایک بھائی نے دوسرے بہن بھائیوں کا حق لے لیا اور لے کر اپنے تصرف میں لے آیا, وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے. میراث کی تقسیم نہایت ضروری ہے. یہ حرام کی قسم وہ ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. کاروبار کر رہے ہیں لیکن کون کتنے پیسے لے گا, کس کا کتنا حصہ ہے یہ متعین نہیں ہے, یہ حرام ہے. آپ اس کو طے کرو کہ کون کس کا حصہ لے گا اور کتنے فیصد کس کا حصہ ہے. کاروبار ملازمت کر رہے ہیں, ملازمت کرتے ہیں لیکن کام پورا نہیں کرتے, ڈیوٹی پوری نہیں دیتے, اور اس ڈیوٹی دیے ہوئے جس کے وقت کی ڈیوٹی نہیں تھی اس کے پیسے خوب مزے سے لیتے ہیں. کہتے کوئی پوچھ کر دکھا دے ہم کو کہ صاحب تم نے کام پورا کیا نہیں کیا. یہ حرام کی وہ بدترین قسمیں ہیں جس کا کہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ حرام کام ہو گیا. اسی طریقے سے ذبیحے کا معاملہ ہے. جانور اس میں ذبح ہوتا ہے. دیکھیے آج کل گوشت جو ہے, ہم تو شکر ادا کریں کہ ہمارا پاکستان میں ہے, ہمارے ہاں جو گوشت کٹتا ہے وہ ہاتھوں سے کاٹا جاتا ہے اور کاٹنے والے مسلمان ہوتے ہیں, اور ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوں گے, لیکن دنیا میں یہ نہیں ہوتا. دنیا میں آج مسئلہ شریعت کا, یہ پہلے میں مسئلہ عرض کر دوں, مسئلہ یہ ہے کہ جب حکم یہ ہے ذبیحے کا, قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اے ایمان والے تم لوگ اس جانور کے گوشت کو مت کھانا جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا. یہ حکم ہے قرآن پاک کا. مسئلہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے, اور مسلمان ذبح کرے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے, اور حلق میں چار رگی ہوتی ہیں, ان چار رگوں کا کٹنا ضروری ہے یا اکثر کا کٹنا ضروری ہے. جس کے چار نام یہ ہیں, دو کا نام ودجین ہے, ایک مرئی ایک حلقوم ہے, یہ چار رگیں کٹنی ضروری ہوتی ہیں. جب یہ چار رگیں کٹتی ہیں اس کے بعد جسم کے اندر سے جو ایک بہتا ہوا خون نکلتا ہے یہ نجس خون ہوتا ہے, ناپاک خون ہوتا ہے, جس کو دم مصروف کہا جاتا ہے. جب یہ جانور کا خون نکلتا ہے تو اس کا گوشت حلال ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے. آج ہم پاکستان میں تو الحمدللہ پھر بھی ہمارے ہاں بہت بہتری ہے, لیکن جو ملٹا نیشنل کمپنیز ہیں ان کے جو پیپ گوشت آتے ہیں یا ہمارے ہاں کے ڈپارٹمنٹل اسٹوروں میں گوشت ملتے ہیں اور پیپ ڈبوں میں ہوتے ہیں پیکٹوں میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کر کے لینا ضروری ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں. اگر یہ کسی ایسے ملک سے آ رہے ہیں جہاں پر حلال ذبیحے کا انتظام نہیں ہے تو وہاں پر ان گوشتوں کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے. تو دو طرح کی سلاٹرنگ ہوتی ہے, ذبیحے ہوتے ہیں. ایک سلاٹرنگ ہوتی ہے, ذبیحہ ہوتا ہے میکینیکل, اور ایک مینول ہوتا ہے. مینول تو یہی ہے کہ ہاتھوں سے کاٹا جائے, اور میکینیکل جو ہوتا ہے وہ مشینوں سے کٹتا ہے. اور عموماً جو مشینوں سے کٹتا ہے ان کے اندر بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا اہتمام ہوتا نہیں ہے. دنیا بھر میں بعض لوگ ٹیپ لگا کے رکھ دیتے ہیں, جن لوگوں نے سلاٹر ہاؤس دیکھے ہوں گے بیرون ممالک میں, کہ یا تو ٹیپ لگا کر رکھ دیا, اس کے اوپر ایک آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے, ادھر سے وہ مشین چل رہی ہے, یا کوئی آدمی بٹن دباتے ہوئے کہہ رہا ہو. بعض طریقے ان کے اندر بڑے مشکوک ہوتے ہیں. جو میکینیکل جو سلاٹرنگ ہوتی ہے اس کو بارے میں ابھی فی الحال ہمارے علماء اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کا استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. اس لیے جتنے اسلامی ممالک ہیں بشمول سعودی عرب, بشمول یہ گلف کے ممالک ہیں یا اور ہمارے اسلامی ممالک ہیں, ان لوگوں سے سوائے ترکی کے اندر صرف ذبیحہ کا اہتمام ہوتا ہے. وہاں پوچھنا چاہیے کہ گوشت آپ کہاں آیا کہاں سے. اکثر جگہوں پر تو یہ جواب ملتا ہے کہ یہ گوشت ہمارے ہاں برازیل سے آیا, یا آسٹریلیا سے آیا, یا بیلجیم سے آیا. ان کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان کے گوشت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ دال سبزی لے کر اپنا گزارا کر لیں اگر کوئی حلال نہیں ملتا. حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے. آپ اگر ہوٹل والوں سے پوچھو کہ آپ کے یہ گوشت کہاں کا ہے, کوئی تو جواب دے گا کوئی جواب نہیں دے گا, اور کوئی صحیح سے بتا دے گا کہ صاحب یہ برازیل کا گوشت ہے, یہ بیلجیم کا گوشت ہے, یہ آسٹریلیا کا گوشت ہے. ان کے ایسے گوشتوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں بہت شکوک و شبہات ہیں. اور یہ حلال کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اگر شک و شبہ بھی پیدا ہو جائے اس سے پلٹ جانا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر جو مختلف ریسٹورنٹس ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیں, جیسے پیزا ہٹ ہے, آپ کا میک ڈونلڈ ہے, آپ کا سب وے ہے, ان سے آپ تحقیق کریں کہ جی آپ کے گوشت کہاں سے آتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ مقامی, میں نے کے ایف سی والوں سے پوچھا, انہوں نے بڑے یقین سے بتایا, ان کے مالک سے بھی میں ملا جو یہاں کے مقامی جو سی او ہیں ان کے, ان سے انہوں نے نیک آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم سب گوشت ہمارا اپنا فارم ہاؤس ہے, ہمارا اپنے ذبیحہ خانے ہیں, رائن روڈ کے اوپر لاہور کے قریب ہمارے ذبیحے ہیں. کچھ لوگوں نے جا کر دورے بھی کیے, علماء نے بھی جا کر دیکھے, ان سب نے تو اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. فی الوقت تک کی تو یہ بات آگے کا مجھے نہیں پتا, کے ایف سی کی بات بتا رہا ہوں. لیکن جو میک ڈونلڈ ہیں, پیزا ہٹ ہیں, کسی کا گائے کا گوشت صحیح نہیں ہے تو کسی کا چکن کا مشکوک ہے, یہ سارے معاملے تحقیق کرنے کے ہیں, اس کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے یہ حلال کا معاملہ, ذبیحے کا معاملہ, گوشت کا معاملہ, یہ بڑی تحقیق کا معاملہ ہے. یہ صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر اس کے اوپر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے. یہ جو تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت نے یا انبیاء کو دی ہے کہ حلال چیزوں کا اہتمام کرو, اصل چیز حلال ہے, حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دونوں حکموں کا ساتھ ذکر کیا, کلو من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, وعملوا صالحا, نیک عمل کرو, ان دونوں چیزوں میں لازم ملزوم کا تعلق ہے. نیک عمل کی توفیق ہی تب ہوتی ہے جب انسان حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاتا, اس کے بغیر نیک عمل کے خیالات دل میں آتے نہیں ہیں. آپ دیکھ لو جن لوگوں کی آمدنی حرام ہوتی ہے ان کو نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ہوتی, ہدایت دل سے صرف اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود رہتے ہیں, پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب یا رب, اللہ تعالیٰ فرماتے فانا استجاب لہ, ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں یا رب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ استجاب لہو، کیسے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں، اکلہ حرام و لباسہ حرام و شرابہ حرام، ان کا کھانا حرام کا، ان کا لباس حرام کا اور ان کا پینا حرام کا، میں دعا کیسے قبول کروں گا؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ حرام پیچھے چھوڑے تو دعائیں قبول ہو نا، حرام ہی پیچھے نہیں چھوڑا ہم لوگوں کا، اور ہم لوگ اپنا پیچھا چھڑوانا نہیں چاہتے. جو لوگ جن لوگوں کو اللہ نے فکر دی، دیکھیے یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں. شیطان یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر یہ حرام مال چھوڑ دیا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا، تم گھر کے خراجات کیسے پورے کرو گے، تمہاری زندگی کے جو روز مرہ کے جو معمولات ہیں یہ کیسے ہوں گے، بچوں کا کیا بنے گا، گھر والوں کا کیا بنے گا. یہ شیطان کے بہانے، یہ شیطان کے بہانے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ من جاہ دفینا لنہدینہم سبلنا، جو انسان ہمارے راستے میں کوششیں کرے گا ہم اس کے لیے راستے کو ضرور کھولیں گے. اللہ تعالیٰ حلال کام کرنے والوں کو بھوکا نہیں مارتا، ان کو بیاسرا نہیں چھوڑتا. یہ وقتی طور پر بہانے انسان کے دل میں آتے ہیں، یہ فطری بات ہے، لیکن ایک انسان ہم پھونک کے بیٹھ جائے کہ نہیں میں نے حلال کرنا ہے، میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہیں کروں گا، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو اسی کو فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے ایسے انسان کی. اس لیے اصل چیز حلال ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم حرام پیسہ اس لیے کما رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، اگر ہم حرام نہ کمائیں تو پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کا کیا کریں گے، کسی کو دیکھو رشوت میں لگا ہے، رشوت تو اس طرح پھیل گئی ہے محال و معاشرے میں، کلمان و الحفیظ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچائے، معاشرے کو بچائے، چوری ڈکیتیاں اس طریقے سے پھیل گئی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر بہن بھائی اور گھر والوں کے ساتھ، اس سے بڑی دشمنی اور بدخالی کیا ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو آگ کے انگارے کھلاؤ، آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو وہ مال لا کر دو جس مال پر اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب ہے، اس مال کو لا کر اپنے بچوں کو دے رہے ہو. تو یہ بچوں کے ساتھ محبت ہے یا بچوں کے ساتھ ظلم ہے؟ کوئی انسان اپنے بچوں کو زہر کھلا سکتا ہے جان بوجھ کر؟ کوئی انسان اپنے بچوں کو جان بوجھ کر اس کے منہ میں انگارہ ڈال سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ انگارہ ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. تو کیسے اپنے بچے کے لیے وہ حرام لے کر آ رہا ہے؟ اگر کسی کو اپنی فیملی سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت، اپنے گھر والوں سے محبت ہے، تو وہ کم از کم محبت کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو حلال تو لا کر دو. اس میں ہماری خواتین کا بڑا عمل دخل ہے. اگر ہماری خواتین، ہماری بہنیں اگر اپنے مردوں سے یہ کہیں، گھر کے بڑوں سے یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں ہم تھوڑے پیسوں میں گزارا کر لیں گے لیکن ہمیں حلال چاہیے، ہم مہنگی چیزیں نہیں لیں گے، ہم درمیانی چیزیں لینے کو تیار ہیں لیکن ہمیں حلال نہ کر دو، یہ تعاون، یہ جملے اگر ہماری بہنیں اپنے مردوں سے کہیں، اپنے شوہروں سے کہیں، اپنے گھر والوں سے کہیں، تو مردوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے اس بات کا کہ چلو جی میں بھی کچھ حلال کی طرف فکر کروں. ورنہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر کوئی مرد بیچارہ حلال لے کر آنا بھی چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو اپنے خاندان میں کیسے موو کروں گا، کیسے اٹھوں گا بیٹھوں گا. اس لیے اصل چیز یہی ہے، اصل اہتمام اس کا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرما. اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حرام مال سے مانے ہمیں نجات دے، اور حلال پاکیزہ گوشت اللہ تعالیٰ اور حلال پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ ہم استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، فرمایا کہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ تم میرے سے ڈرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو ایک دین پر پیدا کیا، ایک کلمے پر پیدا کیا، خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، سب کچھ ایک ہے. فرمایا کہ یہ تمہارا دین بھی ایک ہے،
وَأَنَا رَبُّكُمْ میں تمہارا رب ہوں مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے لوگوں نے اپنے آپ کو پھوٹ ڈال کر آپس میں اپنا کام ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی اور ٹکڑے میں بٹ گئے, جماعتوں میں بٹ گئے, ٹولیوں میں بٹ گئے. کل حزب مما لدیہم فرحون, ہر جماعت ہر فرقہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس کے پر بہت خوش ہے. دیکھیے یہ ایک آیت تو کہنے کو ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو ایک امت پر پیدا کیا, ایک دین پر پیدا کیا. اب یہاں لوگ یہ کہتے ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن بھی ایک ہے, رسول بھی ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے, اللہ کی تعلیمات بھی سب ایک ہے, تو یہ ہماری امت ٹکڑیوں میں کیوں بٹی؟ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے علماء میں ایک ہے, علماء میں اختلاف, اور ایک ہے اپنی قوم کے اندر مذہبی اور لسانی جماعتیں اور ان کے آپس کے اختلافات. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. علماء کا ایک اختلاف تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اختلاف العلماء رحمہ, علماء کا اختلاف آپس کا وہ رحمت ہے. وہ کیوں ہے رحمت؟ وہ رحمت اس اعتبار سے ہے, دیکھیے ایک ہے آپس میں علماء کا مسائل میں اختلاف کا ہونا, اور ایک ہے آپس کے اندر گروہ بندیاں ہونا, فرقہ بندیاں ہونا. علماء کا اختلاف تو رحمت ہے, آپس کی گروہ بندیاں فرقہ بندیاں یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے. علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ علماء میں اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی حکم واضح نہیں ہوتا, وہاں علماء میں اختلاف ہوتا. مثال کے طور پہ نماز ہے, چار رکعتیں نماز کی ہیں, احادیث میں اس کی تفصیل آ گئی, کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوگی, کسی کا اختلاف نہیں ہوگا. کس رکعت میں کیا پڑھا جائے گا, کوئی اختلاف نہیں ہوگا. لیکن جہاں کوئی حکم قرآن پاک میں یا حدیث شریف میں بیان نہیں ہوا یا ہوا اس کا مطلب واضح نہیں تھا, اس کے مطلب کی تشریح میں اختلاف ہو گیا, تو اس کا مطلب اگر واضح نہیں ہے اس کا مطلب کی تشریح میں اختلاف بعض اوقات ہو جاتا ہے تو وہ علماء کا اختلاف ہوتا ہے. جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے موقع پر جب واپس پلٹے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اس وقت آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ یہ یہودیوں کو جو قبائل تھے بنو ثقیف وغیرہ, انہوں نے غداری کی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر. تو جب یہ واپس پلٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین, تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے تو اپنا اسلحہ اور خود اتار دیے, ہم نے تو نہیں اتارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم لے کر آئے کہ آگے دوبارہ بھی لڑنے جانا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ حکم یہ کہ اثر کی نماز بنو ثقیف میں جا کر پڑھی جائے, اور وہاں بنو ثقیف نے جو غداری کی اس غداری کا بدلہ بھی لیا جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں یہ حکم نافذ اعلان کروا دیا کہ لا تصلین العصر الا فی بنی قرازہ. بنو قرازہ نے غداری کی تھی, بنو ثقیف نے نہیں, بنو قرازہ نے. لا تصلین العصر الا فی بنو قرازہ, کہ ہرگز کہ تم لوگ عصر کی نماز نہ پڑھنا مگر بنو قرازہ میں پہنچ کر پڑھنا عصر کی نماز. اب دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ اختلاف کس طرح ہوتا ہے. تمام صحابہ کرام میں اعلان ہو گیا کہ عصر کی نماز بنو قرازہ پڑھنی ہے. سب لوگ گھروں سے سفر سے واپس آئے تھے اتنے دنوں کے بعد, ابھی اسلحہ وغیرہ کھول رہے تھے کہ یہ حکم آ گیا کہ بنو قرازہ چلنا ہے, تو نکلنے میں کچھ تاخیر ہوئی اور یہ بھی حکم آیا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھو. اب جلدی جلدی کر کے صحابہ کرام نکلے, کچھ تو بنو قرازہ پہنچ گئے, کچھ نہ پہنچ سکے, کچھ کے عصر کی نمازیں راستے میں تھی کہ قضا ہونے کے قریب ہو گئی.
اب صحابہ اکرام نے کہا کہ عصر کی نماز ہم اب راستے میں پڑھیں کہ وہاں بنو قرازہ پہنچ کے پڑھیں؟ ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بنو قرازہ میں پہنچ کر پڑھنے کو کہا ہے، لہذا قضا بھی ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں، عصر کی وہاں نماز وہاں پڑھ لی. دوسروں نے کہا کہ نہیں، آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو تاکہ عصر کی نماز تک وہاں پہنچ جاؤ، لیکن اب ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو عصر کی نماز راستے میں پڑھ لیں، قضا تو نہیں کرنی ہے عصر کی نماز. اب یہ دو فرق ہو گئے صحابہ کرام، ایک نے راستے میں پڑھ لی کہ بھئی عصر قضا ہو رہی ہے، ایک نے کہا کہ نہیں ہمیں بعد ماننی ہے وہاں پہنچ کے پڑھیں گے. خیر لمبا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ اس بات پر اختلاف ہوا تو آپ نے کہا کہ دونوں کی بات دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور فرمایا کہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے، ایک نے میری بات کو پورا کرنے کے کہا اور ایک نے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں جلدی کرو، لہذا دونوں کی اپنی بات صحیح. تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات حروف کی اور الفاظ کے مطلب کے بیان کرنے میں اور اس کے مطلب بیان کا واضح ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس اختلاف کو فرمایا کہ اختلاف العلماء رحمہ، یہ علماء کا اختلاف رحمت. یا تو قرآن میں حکم نہیں آیا، حدیث شریف میں کوئی حکم نہیں ہے اور ضرورت سامنے آ گئی. اب علماء کی ایک رائے یہ ہے ایک کی رائے یہ ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، یہ سارے اختلاف علماء کے رحمت یہ رحمت ہیں، کیونکہ یہ اختلاف اس لیے ہیں تاکہ قرآن اور حدیث کی مفہوم کے مفہوم واضح ہو، تاکہ قرآن اور حدیث کا مطلب واضح ہو اور شریعت کا ایک ایسا مسئلہ جو کہ واضح نہیں تھا وہ واضح ہو جائے. اس اختلاف کے اندر کوئی برائی کی بات نہیں. چنانچہ آپ اگر ہماری کتابی فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تمام فقہ کی کتابوں میں یہ اختلاف بھرے پڑے، ایک کی رائے یہ ہے دوسرے کی رائے یہ، ایک کی دلیل یہ دوسرے کی دلیل یہ. خلاصہ یہ ہے کہ جو اختلاف حق نیت کے ساتھ ہو، حق طریقے سے ہو، دلائل کی بنیاد پر ہو، شریعت کا مطلب بیان کرنے کے لیے ہو، اس اختلاف کو علماء رحمہ فرمایا رحمت فرمایا، اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں. خرابی کی بات کیا ہے؟ خرابی کی بات یہ ہے کہ دین کے نام پر گروہوں میں بٹ جایا جائے، عصبیت کی بنیاد پر گروہوں میں بٹ جایا جائے، لسانی بنیادوں پر گروہوں میں بٹ جایا جائے، قومیتوں کی بنیاد پر گروہوں میں بٹ جایا جائے، یہ ہے برائی کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بیان فرمایا، عرب قوم آپ کو معلوم ہے کہ ان کو اپنی عربیت پر بڑا ناز تھا، یہ کہتی تھی کہ نحن ابناء العرب، ہم ہیں اصل عرب کے بیٹے، ہم ہیں عربی، ہماری زبان زبان ہے اور دوسرے عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے آگے. وہ کہتے تھے کہ جو ہم میں بڑے خاندان کا ہے وہ بڑا ہے، جو چھوٹے خاندان کا ہے وہ چھوٹا ہے، جو عربی ہے وہ اصل ہے، جو عربی نہیں ہے وہ عجمی ہے، گونگا ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا، بولنے کا حق نہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ آپ نے آ کر اس تفریق کو ختم کیا، عربیت کے اس گھمنڈ کو ختم کیا، عربیت کے اس غرور و تکبر کو ختم کیا. آپ نے غزوہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، وہ باعزت ہے. یہ کہنے کے بعد آپ دیکھیے صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنے عمل سے کیا. ابو جہل، ابو لہب، خاندان کے لوگ، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، آپ کے بکی کے رہنے والے، ان کے بارے میں تو اعلان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ان کی گردنیں کاٹ کر لائے گا، کون گردنیں کاٹے گا ان کی. اور بلال حبشی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حبشہ کے رہنے والے، جن کے ہونٹ موٹے موٹے، جن کی رنگت کالی، وہ ہیں جو آپ کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، ان کو ممبر رسول حوالے ہو رہا ہے اذان دینے کے لیے، وہ آپ کے سائے کی طرح ساتھ چل رہے ہیں. فارس کے سلمان فارسی کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ وہ ہیں کہ وہ اتنے محبوب ہو گئے کہ ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے آپ درخت لگا رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے لیے. صہیب رومی روم سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اتنے مقرب اتنے محبوب آپ کے لیے بن گئے کہ اپنے خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان سے زیادہ آپ ان کی طرف مائل. اپنے خاندان کے لوگوں کو تو مارنے کے اعلانات ہو رہے ہیں اور اجنبیوں کو سینوں سے لگا رہے ہیں. یہ دونوں کو جوڑنے والی چیز کیا تھی؟ یہ ایک ایمان تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بتوں کو توڑا، وہ قومیت کے بت تھے، وہ لسانیت کے بت تھے، وہ علاقائیت کے بت تھے، ان کو توڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام دو صحابیوں کا جھگڑا ہو گیا پانی بھرنے پر. ایک مہاجر تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ایک انصاری تھے مدینہ طیبہ کے. جب دونوں کا جھگڑا ہوا تو ہاتھاپائی بھی ہوئی، تو انصاری صحابی نے اپنی مدد کے لیے کہا کہ یا للانصار، اے انصاریوں میری مدد کو آؤ. مہاجروں نے کہا کہ یا للمہاجرین، اے مہاجروں میری مدد کو آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑے کی اطلاع پہنچی تو آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے غلطی نہیں پکڑی کہ غلطی کس کی تھی، کس نے کس کو کہا سنا، کس نے کس کو برا بلا کہا، یوں نہیں کہا. آپ کا چہرہ اس بات پر غصے سے سرخ ہو گیا کہ تم لوگوں نے اپنی قومیتوں کو کیوں پکارا، اپنے قوم کے لوگوں کو کیوں پکارا مدد کے لیے، یہ کیوں کہا کہ یا للانصار، اور یہ کیوں کہا کہ یا للمہاجرین اے مہاجروں مدد کو آؤ، یہ کیوں نہیں کہا کہ یا للمسلمین اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ. فرمایا کہ دعوها فانها منتنا، آپ نے فرمایا کہ اس نعرے کو چھوڑو، یہ بدبودار نعرے ہیں. دعوها فانها منتنا، ان نعروں کو چھوڑو، یہ کیسے نعرے ہیں؟ بدبودار نعرے ہیں. اسی کو فرمایا کہ جو کوئی انسان تعصب کا نام لیتا ہے، تعصب کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ انسان مرتا ہے، فقط مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ جتنے بھی آج ہمارے ہاں کے گروہ ہیں، جتنے بھی ہمارے ہاں کی یہ فرق بندیاں ہیں، جتنے بھی ہمارے ہاں کی لسانی جماعتیں ہیں یا دوسری گروہ بندیاں ہیں، مذہبی حوالے سے ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، مذہبی فرقے ہوں، یا قومی اور علاقائی بنیادوں پر فرقے ہوں، یہ سب اسلام کے خلاف ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے فرقہ بندی جس کو منع فرمایا. تو بات کا حاصل کیا ہوا کہ علماء کا اختلاف اگر دلائل کی بنیاد پر دین کے احکامات کے لیے ہے، وہ ہمیشہ وہاں ہوگا جہاں قرآن اور حدیث خاموش ہوں گے، یا قرآن اور حدیث کے مطلب کے بیان کرنے میں اختلاف ہوگا. یہ تو علماء اختلاف العلماء رحمہ ہے. لیکن جہاں گروہ بندیاں ہیں، جہاں فرقہ بندیاں ہیں، جہاں ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، یہ چیز اس حکم کے اندر داخل ہے جس کو بارے میں قرآن کریم کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتقطعوا امرهم بینا ان هذه امتكم امه واحده، تمہاری یہ امت ایک امت ہے. وانا ربكم فاتقون، میں تمہارا رب ہوں، تم میری تم فاتقون، مجھ سے ڈرو. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، پھر ان لوگوں نے پھوٹ ڈال لی اپنے آپس کے کام میں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر. کل حزب بما لديهم فرحون، ہر جماعت اس بات پر خوش ہے کہ میرے پیروکار بہت زیادہ ہے، میں بہت اچھے طریقے پر کام کر رہا ہوں. فذرهم فی غمرتهم ساہون، ان کو تم چھوڑ دو. فی غمرتهم، ان کی اپنی جہالت میں. حتی حین، موت کے وقت، ایک وقت تک کے لیے. یعنی مطلب یہ ہے ایسے لوگوں کو ان کے اپنی جہالتوں میں ڈوبے رہنے دو، حتی حین، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جائے گا. جب موت کا وقت آئے گا تو ان کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. اسی طرح میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیر و کبیر گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.